کے اللہ کی بلندی کے لیے بالاخص علماء رفع فقہ اسدار سید و شہدا اور بالاخص وہ لوگ جو اسدار کے دوران شہید ہوئے تمام کے اللہ کے سارے ثواب کے لیے اور آپ کے معلوم شامل ہیں ان شاء اللہ ایک سو فاتحہ کے بعد ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہچان سکے کہ کون سی چیز میں بقا ہے اور کون سی چیز میں فنا ہے. اور یہ بقا اور فنا کا عنصر شاید یہ اسلام کی تعلیمات میں سے قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات میں کثرت کے ساتھ استعمال ہونے والی اصطلاحات میں سے. بقا اور فنا, بقا یعنی باقی رہنے والا اور فنا ایک ختم ہو جانا, زوال ہونا. کس چیز کو ہم باقی تعبیر کرتے ہیں, کس چیز کو ہم فانی تعبیر کرتے ہیں؟ اس مکتوب کے اندر بھی کچھ ہی دیر کے بعد یہ اس طرح استعمال ہوگی کہ کون فانی ہے کون باقی ہو. انسان کے پاس اگر شعور میں سچائی ہو اور گہرائی ہو تو اس کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. اور اگر ایک دفعہ یہ چیز اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان کے اندر غلطی کے بہت سارے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. سادہ سی مثال ہے، جب میں عرض کروں گا درود بھیجے گا محمد اللہ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ ایک وقت انسان بہت اچھا کھانا کھائے، اس کی لذت زیادہ ہے یا انسان اپنی اولاد کو کسی کامیابی تک پہنچتا دیکھے اس کی لذت زیادہ ہے؟ مثلا کون سا منظر میں لذت زیادہ احساس ہوتی ہے؟ ایک وہ موقع ہے جب ماں اپنے بچے سے خوش ہوتی ہے اور اس کو خوش ہو کے دیکھتی ہے، اس کی لذت زیادہ ہے، یا یہی ماں ایک بہت اچھا کھانا کھا لے اس کی لذت زیادہ ہے؟ تو انسان تقریباً بغیر سوچے سمجھے کہہ سکتا ہے کہ وہ کہ ماں اپنے بچے کو خوش ہو کر دیکھے، اس کی لذت کھانے کے مقابلے میں ناقابل مقایسہ ہے، اس کی لذت بے انتہا زیادہ ہے، اس کی لذت میں گہرائی ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے والدہ کے لیے کوئی ایسا کام کریں کہ وہ خوش ہو کر آپ کو دعا دے، اس میں آپ کو زیادہ لذت ملے گی؟ یا مثلاً ایک وقت بہت اچھا دنیا کا کھانا کھا لیں، اس میں زیادہ لذت ملے گی؟ کوئی انسان تھوڑا سا بھی فکر اور شعور رکھتا ہو فوراً سمجھ جائے گا کہ کھانے کی لذت میں کوئی لذت نہیں ہے اس کے مقابلے میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک سادہ سی کیلکولیشن ہے، وہ یہ کہ وہ یہ حساب کرے گا، اس کی عقل کہیں نہ کہیں یہ حساب کرے گی، وہ یہ کہ کس کی لذت میں بقا ہے، کس کی لذت باقی رہے گی. کھانے کی جو بھی لذت ہے وہ بس اس وقت تک ہے جب تک آپ نے کھایا ہے، اور اس دنیا کی تمام لذتوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی رنجش ہے، اس دنیا کی ہر لذت کے ساتھ کوئی نہ کوئی رنجش ہے. لیکن وہ جو ماں کی دعا کی لذت ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ فنا نہیں ہوگی، یہ باقی رہے گی، اور یہ ایسی لذت ہے جس کے ساتھ کوئی رنجش نہیں، اس کے ساتھ کوئی تکلیف نہیں. یعنی مثلا کوئی انسان کھانا زیادہ کھا لے، خوب مزہ لے لے گا، لیکن اس نے اپنی طبیعت کے اوپر ایک ظلم کیا ہے، اس نے اپنی باڈی کے اوپر ایک ظلم کیا ہے، یہ وہ لذت ہے جس کے ساتھ ایک تکلیف ہے. لیکن ماں ایک دعا دے، یہ وہ لذت ہے جس کے ساتھ کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ اس کی لذت کے پیچھے اور بہت ساری لذتیں چھپی ہوئی ہیں. ہم خود بخود فنا اور بقا کے مفہوم کو سمجھنے لگتے ہیں، کون سی چیز فانی ہے، کون سی چیز باقی ہے. اچھا، اب شیطان کا دھوکہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ وہ بہت ساری فانی چیزوں کو ہمارے سامنے باقی دکھاتا ہے، اور بہت ساری بے وفا چیزوں کو ہمارے سامنے وفادار دکھاتا ہے. جو انسان اس فرق کو سمجھ جائے، اس کے لیے اللہ کی بندگی انتہائی آسان ہے. اور جو اس فرق کو نہ سمجھ سکے، وہ فانی کو باقی سمجھنے لگے، باقی کو فانی سمجھنے لگے، اور جس چیز نے وفا کرنی ہے اس کو نہ سمجھ سکے کہ کس چیز سے بے وفا چیزوں سے کس طرح سے تفریق کیا جائے، تو پھر اس کے لیے بندگی بہت مشکل کام ہے. اب یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے اندر تصور میں لا سکتے ہیں کون سی چیز فانی ہے، کون سی چیز باقی ہے. کچھ پیرامیٹرز استعمال کر سکتے ہیں. مثلا آپ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں، اگر ایسی انسان اپنے آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہو اپنی پریکٹس کے لیے، وہ یہ کہ صبح سے آپ اب تک جو آپ نے جو کچھ کام انجام دیے ہیں، ان میں سے کتنے وہ کام ہیں جو باقی ہیں، آپ کو ہمیشہ فائدہ پہنچائیں گے، اور کتنے وہ کام ہیں جو ختم ہو جائیں گے. البتہ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، کوئی بھی چیز ختم نہیں ہوگی. جب ہم کہتے ہیں فانی اور باقی ہے، تو ہم اچھائی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کون سا صبح سے لے کر اب تک کام کیا ہے کہ جو اچھائی میں کیا ہے اور وہ باقی رہے گا، اور کون سا کام صبح سے شام تک کیا ہے کہ جو جس سے لذت ملی ہے، اچھائی ملی ہے، لیکن اس کی اچھائی میں بقا نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی انجام دیا ہے سب کا سب باقی رہے گا. یعنی مثلا آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ سوچ رہے ہیں، اس سے بھی کچھ خلق ہو رہا ہے اور وہ باقی رہے گا. آپ کی آپ کا دیکھنا، آپ کا سوچنا، آپ کا بولنا، آپ کا کرنا، یہ سب کا سب ایک ٹائٹل کے نیچے آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اعمال. اور جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں وہ اس دنیا میں، برزخ میں، قیامت میں، سب میں اثر انداز ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کے ہاتھ کی معمولی سی حرکت بھی فانی نہیں ہوگی، وہ بھی باقی رہے گی. صرف یہ دیکھنا پڑے گا یہ بقا کے بعد آپ کو اچھائی دے گی یا مشکل دے دے گی. آپ صبح کو نکلے اپنے گھر سے، کس نیت سے نکلے تھے؟ کسی بھی نیت سے نکلے ہوں وہ باقی رہے گی. اچھائی پہ تھی تو اچھائی سے باقی رہے گی، اور خدا نہ کرے برائی پہ تھی تو پھر برائی پہ بھی باقی رہے گی. اگر ہمیں یہ فرق سمجھ میں آ جائے تو پھر ہماری زندگی آسان. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بہت آسانی سے دیکھنے کو مل جائے گا کہ بھائی میں تو باقی ہوں. جو کچھ میں کر رہا ہوں باقی دنیا میں سے کیا بچے گا؟ اور جب میں خطبے میں پہنچوں گا تو اس جملے کو آپ مخالفت میں نہیں دیکھیے گا. میں اس کی تشریح عرض کر دوں گا آپ کی خدمت میں کہ مثلاً ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا میں تو باقی ہوں, یہ جو میں باقی ہوں اور وہ جو میں فانی ہوں وہ کون سے دو حصے ہیں؟ میرا جسم ہے جو فانی ہے لیکن میری روح وہ باقی ہے, باقی رہی. بس اگر مولا ارشاد فرمائیں گے ابھی آپ پڑھیں گے کہ تم فنا ہو جاؤ گے تو کون سا حصہ فنا ہو جائے گا؟ جسم والا حصہ. یعنی تم نے اگر اپنے وجود کو جسم میں دیکھا ہے تو فنا ہو جائے گا اور جو تمہاری روح ہے وہ باقی رہ جائے گی. اچھا اب ایک چیز سمجھ میں آ گئی, جسم فنا ہو جائے گا روح باقی رہ جائے گی. اچھا اور کون کون سی چیزیں جو فنا ہو جائیں گی اور باقی رہیں گی؟ مثلا یہ جو میں نے لباس پہنا ہے یہ فنا ہوگا یا باقی رہے گا؟ یہ بھی فنا ہو جائے گا, نہیں باقی رہے گا. اچھا جو کچھ میں دنیا میں جمع کروں گا یہ فنا ہو جائے گا یا یہ باقی رہے گا؟ سب فنا ہو جائے گا. ایک صورت میں سب باقی رہ سکتا ہے, وہ کب؟ جب میں اس کو خدا کے حوالے کروں. بس یہ ایک راہ. اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. بس اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب کام کر دیا ہمارے ساتھ اس دنیا کے اندر. اس نے کہا کہ دنیا تو پست ہے, دنیا کا نام ہی دنیا ننیا ہے یعنی پست, دنیا تو پست ہے یہ باقی رہنے والی نہیں ہے, لیکن تمہارے وجود کے اندر ایک عنصر ہے جو باقی رہے گا, وہ میری روح ہے, یہ باقی رہے گی. چونکہ تم دنیا کے اندر بھیجے گئے ہو ایک ایسی روح کے ساتھ جو باقی رہے گی اور اس دنیا نے باقی نہیں رہنا, تو تمہیں ہمیں ایک ایسا طریقہ بتا دیتے ہیں کہ تم باقی روح کے لیے یہاں سے چیزیں لے جا سکتے ہو, جبکہ یہاں کی چیزوں میں باقی رہنے کی گنجائش تھی نہیں. یہاں کی ساری چیزوں نے ختم ہونا تھا لیکن اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک راستہ ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ خدا منتخب فرماتا ہے جتنی چیزوں کو میری خاطر کرو گے, جتنی چیزوں کو میری خاطر خرچ کرو گے, جتنی اعمال کو میری خاطر انجام دو گے, میں اپنی تبعیت اور بندگی کی خاطر ان سب کو باقی کر دوں گا, اور جو کچھ تم اپنے لیے کرو گے وہ سب پہ فانی ہو جائے گا. اچھا اب دیکھیے گا, آپ کے وجود میں قطعاً روح ہے جس نے قطعاً باقی رہنا ہے. اب کسی کا 24 گھنٹے میں اس باقی روح کے لیے کیا کچھ کیا؟ یہ تو میں نے 24 گھنٹے عرض کیا, کبھی زندگی میں ٹائم آئے گا, سب پر آتا ہے, سب پر ہی وقت آتا ہے, کبھی نہ کبھی مرنے سے پہلے اس کو ایک حساب کرنا ہوتا ہے بولیے کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے. قرآن کریم نے بار بار لکھا ہے, اس طرح آپ نے دیکھی ہوئی قرآن کریم میں, قدمت ایدیہم بما قدمت ایدیہم. یہ لوگ کیوں موت سے ڈرتے ہیں؟ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ جو انہوں نے آگے بھیجا ہے وہ اچھا نہیں ہے. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اور اگر کسی نے مرنے سے پہلے آگے چیز اچھی بھیجی ہو اسے کوئی خوف نہیں ہے. اس کی بہت نفیس تشبیح مولا ارشاد فرمائیں گے. بس دو تین عنصر ہیں جس کے اوپر اپنی زندگی میں توجہ دیتے رہیے گا. نمبر ایک, آپ کی زندگی میں باقی کیا ہے, آپ کی زندگی میں فانی کیا ہے. جو آپ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ باقی چیزیں کیا بچا کے رکھ رہے ہیں, اور وہ جو کچھ اس کے علاوہ ہے وہ تو سب فانی ہے, تو سب مٹ جائے گا, اس میں سے کچھ نہیں بچنے کا. جتنا کچھ میں اور آپ استعمال کریں گے وہ فنا ہوتا چلا جائے گا, ہمیں باقی کو ڈھونڈنا پڑے گا ہم نے باقی کیا رکھا, اور وہ ہمارا سرمایہ ہوگا جو ہمیں جا کر ملے گا. مولا بھی ارشاد فرما رہے ہیں درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. آپ کی ذہن میں ہوگا کہ کل ہم نے مولا کے فرمان میں سے ایک تشبیہ عرض کی اور مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اس دنیا کو جنت سمجھ رہا ہو, اس دنیا کو اچھا باغ سمجھ رہا ہو اور اس دنیا کو ویرانہ سمجھ رہا ہو تو وہ جانے سے ڈرے گا, جانے کی کبھی آرزو نہیں کرے گا اور ہمیشہ اس سفر سے بھاگے گا. لیکن اگر کوئی اس دنیا کو اپنے لیے بیابان سمجھتا ہو اور آخرت کو اپنے لیے پرسبز سرسبز و شاداب وادی سمجھتا ہو تو وہ ہمیشہ جانے کے لیے بےتاب رہے گا, سب کے بھی تحمل کرے گا, سفر کا خرچہ بھی دے گا, رضا کی بدمزگیوں کو بھی برداشت کرے گا. مولانا یہ سب ارشاد فرمایا. اب اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اصلاح نفس کرو, اپنے اور دوسرے کے درمیان ہر معاملے میں اپنی ذات کو میزان قرار دو, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. اس کے بعد فرمایا تھا آگے جا کر کہ یاد رکھو کہ خود پسندی صحیح طریقہ کار کے خلاف اور عقل کی تباہی کا سبب ہے. خود پسندی, امام نے بالکل ایک لائن کے اندر بیان کیا, خود پسندی بدترین چیز ہے, اپنے آپ کو اس سے بچانا. اچھا اگر ہم عقل مند ہوں, چونکہ عقل کی تباہی کے خلاف خود پسندی ہے, عقل کی تباہی کے لیے خود پسندی ہے. تو اگر میں عقل مند ہوا تو میں کیا کروں گا, سب سے پہلے خود پسندی کو نکال دوں گا. پہلے خود پسندی کسے کہتے ہیں؟ خود پسندی جیسے کہ لفظ سے ظاہر ہے, خود کو پسند کرنا, خود کو پسند کرنا. اچھا ہو تب بھی پسند کرنا, برا ہو تب بھی پسند کرنا. یعنی جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے, چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو. دوسرا جو کرے وہ غلط ہے, چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو. میں ہمیشہ صحیح ہوں, دوسرے ہمیشہ غلط ہیں. ہر حق میرے لیے ہے, دوسروں کے لیے کوئی حق نہیں ہے. یہ خود پسندی ہے. اس سے انسان نکل آئے, امام فرما رہے ہیں یہ عقل کی تباہی ہے. اگر نہ نکل سکے انسان کو خود پسندی سے نکلنا ہوگا تاکہ وہ اپنی عقل کو محفوظ کر سکے. دو جملے بیچ میں نصیحت کے آئے ہیں. میں اس وصیت نامے کے بارے میں نہیں سوچ پا رہا کہ آیا اس کی تبدیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, لیکن بہرحال یہ دو جملے بیچ میں ہیں. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آیا اس کا ترتیب میں کیا رب بنے گا, اور شاید کوئی رب نہ بھی بنتا ہو تو شاید بعد میں کچھ سمجھ میں آئے. لیکن ایک امکان یہ ہے کہ ایسا تو نہیں کہ کسی معلق نے, لکھنے والے نے رب کو تبدیل کیا ہو, مثلا مقدم مؤخر کر دیا ہو, ایک عبارت کو آگے پیچھے کیا ہو. لیکن دو جملے بیچ میں آ رہے ہیں, ذرا دیکھیے گا. جملوں میں کوئی شبہ نہیں, جملے کمال کے جملے ہیں, لیکن رب ڈھونڈنے میں ذرا مشکل ہے. امام نے فرمایا یاد رکھو کہ خود پسندی صحیح طریقہ کار کے خلاف اور عقل کی تباہی کا سبب ہے. اس کے بعد جملہ یہ ہے, روزی کمانے میں دوڑ دھوپ کرو اور دوسروں کے خزانچی نہ بنو. ہاں, اب یہ جو جملہ ہے یہ اگر ہم لوگ عامیانہ زبان میں کہتے ہیں ٹاپ کلاس کا جملہ ہے. روزی کمانے کے لیے دوڑ دھوپ کرو لیکن دوسروں کے خزانچی مت بنو, دوسروں کے خزانچی نہیں بنو. حتی امکان کیا کوشش کرو, اپنا کام کرو حتی امکان. اب پتہ نہیں اس سے بزنس مینجمنٹ میں ہم کون سا رول نکالیں گے. اگر کوئی اس کو دیکھے بزنس مینجمنٹ کے اعتبار سے تو اس سے کیا رول نکالے گا. لیکن کم از کم ایک بات سمجھ میں آتی ہے, یہ مت سوچو کہ تمہاری زندگی دوسرے کی کمائی کے لیے صرف ہو جائے. دوڑ دھوپ کرو, خود دوڑ دھوپ کرو. اور یہ نہ سوچو کہ مثلا تمہیں کوئی دوسرا کما کے دے گا, یا تم محنت کرتے رہو محنت کرتے رہو اور اینڈ کیا ہوگا, کسی دوسرے کی کمائی کے لیے تم خزانچی بنو گے. اسے امام چاہتے ہیں کام کرو محنت کرو اور اپنی روزی کے لیے دوڑ دھوپ کرو, کوشش کرو, مشقت کرو. اور اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس جملے کے پیچھے اشارہ تجارت میں ہو, شاید اس جملے کے پیچھے اشارہ کام کو اپنے ہاتھ میں لینے میں. سمجھ میں آتی ہے بات. اگر اس کو ہم بالکل ہی عوامی انداز میں کہیں, شاید یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ حتی الامکان کوشش کرو اور نوکریاں مت کرو, اپنا کام خود کرو. صحیح, اگر اس جملے سے کیا نتیجہ نکالا جا سکتا ہے, بہت چند نتائج جو میں نکال پایا ہوں, میں خدمت میں عرض کر چکا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. تھوڑا سا درود بھیجے گا.
امام مہدی علیہ السلام بلند صلوات.
جزاک اللہ بھجن آگے آگے ہوتے ہیں. جزاک اللہ محمد والے محمد صلوات.
میں چاہ رہا تھا کہ عربی کی عبارت بن لوں. اس محجوب علامہ کی لکھائی میں ایک مشکل ہے کہ جہاں پر عربی ہے اس کے سامنے اردو نہیں ہے. اردو کافی پیچھے ہے اور اردو کافی زیادہ ہے اور عربی بہت کم ہے. تو عربی کے سامنے اردو نہیں آتی, عربی کہیں اور چلی جاتی ہے, اردو کہیں اور چلی جاتی ہے. یہ جو آپ کے سامنے آپ یقین آپ کے گاؤں کے اندر ہو گئی ہے, اس میں یہ مشکل ہے. اس کی عربی ایک اور جگہ پر ہے اور اس کے اندر امام نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. فرمایا تھا باغم ان الاعجاب ضد الثواب وآفت الالباب. جان لو کہ اعجاب یعنی عجب خود پسندی ضد الثواب یہ صحیح راستے کے خلاف ہے, وآفت الالباب اور یہ عقل کی آفت ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد فرمایا فاسعفی کدحک. کدح کہتے ہیں روزی کمانے کی جدوجہد کو. فس آفی کدحک یعنی تم روزی کمانے کے لیے سخت جدوجہد کرو. ولا تكن خازنا لغيرك, اور تم دوسروں کے خزانے کے نگہبان مت بنو. جس کو انہوں نے ترجمہ فرمایا دوسرے کے خزانچی مت بنو. ٹھیک ہے, اب اس میں بہت سارے مفاہیم ہو سکتے ہیں. میں نے کہا کہ ایک شاید عام مطلب یہ ہوگا کہ اپنا کام کرو اور اپنے کام کے اوپر محنت کرنے کی کوشش کرو. اچھا, اس کے بعد یہ سمجھ لیجیے کہ جملہ بیچ میں معترضہ کے طور پہ آیا اور اس کے بعد بات پھر متصل ہو گئی اسی خود پسندی والی بات سے, اور یوں ارشاد فرمایا اگر سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق تمہارے شامل حال ہو جائے تو انتہائی درجے تک بس اپنے پروردگار کے سامنے تذلل اختیار کرو. یعنی اگر سمجھتے ہو سیدھے راستے پر چل رہے ہو تب بھی عجب سے دو چار نہ ہو, خود پسندی سے دو چار نہیں ہو. اگر تم سمجھتے ہو سیدھے راستے پر چل رہے ہو تو خدا کے سامنے ذلت دکھاؤ, خدا کے سامنے اپنے آپ کی حفاظت دکھاؤ. اور ایک جملہ سیف سجادیہ میں انتہائی نفیس جملہ, ہر جملہ نفیس ہے واقعہ, لیکن یہ جملہ انتہائی عجیب ہے. فرمایا خدا تو جتنا اپنے بندوں کے سامنے مجھے عزت دے مجھے اپنی نظروں میں اتنا ہی کم کر دے. بہت عجیب تعبیر ہے, یعنی جتنا بندوں کے سامنے عزت دے رہا ہے ایسا نہ ہو کہ میں بھی اپنے آپ کو صاحب عزت سمجھنے لگوں, مجھے اپنی نظروں میں اتنا ہی کم کر دے, میں اپنی ذلت کو سمجھنا شروع کر دوں. اچھا, اگر ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ اگر بندوں میں عزت ملی اور میں اپنی حقارت کو نہ سمجھ سکا تو میں اعجاب سے دو چار ہو جاؤں گا, میں خود پسندی سے دو چار ہو جاؤں گا, میں سمجھنے لگوں گا میں بھی کچھ ہوں, اور یہ بات انتہائی خطرناک ہوگی. چونکہ جیسے یہ کام ہوگا امام فرماتے ہیں یہ آفت الالباب ہے, یہ صاحبان عقل کے لیے آفت ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح, ایک کاموں میں سے ایک کام جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں, کبھی کبھی آرزو میں سے ایک آرزو ہے, وہ یہ ہے کہ تین ہمارے پاس ٹیکسٹ ہیں قرآن کریم نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ, کبھی ایسا ہونا چاہیے ایک آیہ کریمہ لکھی ہو اس کے ایکویلنٹ نہج البلاغہ کا ایک مطلب, اس کے ایکویلنٹ صحیفہ سجادیہ سے ایک دعا, بہت خوبصورت کام ہو سکتا ہے. اس میں کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں بہت آسانی سے کہ یہ تین مطالب مصادر سے ہم نکال سکتے ہیں. یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہوگا, مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا علم ہو کہ ہم تینوں کتابوں پر اتنی اتھارٹی رکھتے ہوں کہ مختلف جگہوں سے اس سے نکال کر جمع کر سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اب یہ کہ انسان خود پسندی سے دوچار نہ ہو اس کا ایک راستہ امام نے بیان فرمایا, اور وہ یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد کرے, اپنی موت کو یاد کرے, اپنے سفر کو سوچے کہ کہاں جا رہا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو انتہائی اہم ہونے کے باوجود قیمت کھو بیٹھی ہیں, اب ان کی قیمت نہیں ہے. مجھے لگتا ہے جیسے عظیم الشان جملہ اور بہت اچھا ذکر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, یہ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے. اس ذکر کی منزلت ختم ہو گئی معاشرے سے, اور یہ میں اپنی خدمت میں عرض کرتا چلوں, کم از کم سوشل سائنس کی طالب علم ہونے کے ناطے اچھی طرح مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جان بوجھ کر بعض چیزوں کے اوپر لطیفے بنائے گئے تاکہ ان چیزوں کا وقار ختم ہو جائے. مثلاً مجھے یاد ہے میں نے بچپن کے اندر کوئی کامیڈی ڈراما دیکھا تھا جس کے اندر ایک شخص کی کامیڈی میں یہ حصہ تھا کہ وہ یہ جملہ پڑھتا تھا, اور جیسے وہ پڑھتا تھا لوگ اس میں ہنستے تھے. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ اللہ کی عظمت کی نشاندہی کرنے والے ایک جملے کو ہم نے مذاق کا نشانہ بنایا, اس کے وقار کو ختم کر دیا, لا الہ الا اللہ ہمارے مذاق کے طور پر ہو گیا. اور جب بھی کسی معاشرے میں سے, اب یہ قانون, جب بھی کسی معاشرے میں سے مقدسات کے اوپر مذاق ہونے لگے آپ سمجھتے ہیں اس کا زوال بہت نزدیک آ گیا, اس کا زوال نزدیک ہے. مثال کے طور پر چھوٹی سی ایک اور مثال رکھتا ہوں, آیا قربانی کا جو جانور ہے وہ مسخرے کے لیے مناسب موضوع ہے؟ یہ حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد میں ایک جانور دیا گیا ہے جس کو اللہ کی راہ پر قربان ہونا ہے, اور اس کا مقام اور اس کی منزلت اتنی ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو جانور تم نے اونٹنی کے لیے اوپر نشان لگایا کہ یہ قربان ہوگی, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. قرآن کریم بدن کو, بدن اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے اوپر قربانی کے لیے نشان لگ گیا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں قربان ہوگی, فرماتا ہے بدن اس کو ہم نے اپنی نشانی قرار دیا. صحیح, بس وہ جانور جو جانور قربانی کے لیے انتخاب ہونے والا ہے یہ مسخرے کا موضوع اچھا نہیں ہے, یہ کسی اور چیز کے لیے ہونا چاہیے تھا. اچھا, ہماری سوسائٹی میں عید کے بکرے کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ یہ عنوان ہی مسخرہ بن گیا ہے. کیا یہ غیر ارادی طور پہ ہوتی ہیں ساری چیزیں؟ نہیں, غیر ارادی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ کیوں کی جاتی ہیں؟ یہ اس لیے کی جاتی ہیں, بات سمجھ میں آتی ہے مجھے, کہ اس سلو پوائزن کے ذریعے سے کبھی نماز کا بھی مسخرہ کیا جا سکے, کبھی قرآن کریم کا بھی نعوذ باللہ تعالیٰ مسخرہ کیا جا سکے. یہ سلو پوائزن ہوتا ہے. تو وہ چیزیں مقدس کہ جس کے اوپر حساسیت کم ہے, پہلے اسے مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے, پبلک کو اس کا عادی بنا دیا جاتا ہے. جب پبلک کافی عادی ہو جاتی ہے, پھر ٹیسٹ کے طور پر ایک حساس چیز کا مذاق کیا جاتا ہے, جیسے کہ آپ نے اسکیچز کے معاملے کے اندر دیکھا. وہ کچھ کچھ عرصے کے بعد, 15-20 سال کے بعد مسلمان کے اندر ٹیسٹ کرتے ہیں, آیا ابھی حساسیت باقی ہے یا ختم ہو گئی ہے. سلمان رشدی کی کتاب آیات شیطانی وہ ایک ٹیسٹ کا ذریعہ تھا, کہ انہوں نے اس کے ذریعے ٹیسٹ کیا کہ آیا حساسیت باقی ہے. اس کے تقریباً 15-20 سال کے بعد پھر دوبارہ اسکیچز کے ذریعے ٹیسٹ کیا, آیا حساسیت باقی ہے. 15-20 سال کے بعد پھر دوبارہ ٹیسٹ ہوگا. اچھا اس ان بٹوین کیا ہوگا؟ ان بٹوین دوسری غیر حساس مقدس چیزوں کو نشانہ بنایا جاتا رہے گا, تاکہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم ان کے مشماشوں کی طرح ایک ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں ہم خود اپنے مقدسات کے ساتھ مسخرہ کر رہے ہوں, نعوذ باللہ. تھا اب تک پروردگار عالم نے ہمیں اس بلا سے محفوظ رکھا. لہٰذا اگر میں کہیں خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہوں اور احساس کروں کہ نبی کا نام آیا, لوگوں نے سر نہیں جھکایا, تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تقدس کم ہو گیا. اور اگر ایسا ہوا ہے تو یہ نشانی بہت بری نشانی ہے. لہٰذا معمولاً یہ کوشش کرتا ہوں, اگر خدا نہ کرے ایسا ہو کبھی خطبہ پڑھیں اور کم از کم خطبے کے دوران جب نبی کا نام آیا اور لوگ سر نہ چکائیں, تو میں فوراً یہ تذکرہ کرتا ہوں کہ آپ کو سر چکانا. بس یہ طریقہ کار رہے گا کہ ہم اپنے اندر جو مقدسات ہیں ان کا احترام کریں. بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی اور میں کہاں تک آ گیا, عرض یہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں کچھ چیزوں کا مقام کم ہو گیا, جیسے جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اور اس مقام کو کم کرنے میں مسخروں اور لطیفوں کا کردار بہت زیادہ ہے. اور یہ مسخرے اور لطیفے, میرا اپنا ہی خیال ہے, یہ باضابطہ کسی ارادے کے تحت بن رہے ہوتے ہیں. عجیب بات یہ کہ قرآن کریم نے کفار کی عادت میں سے یہ بتایا ہے کہ جو کافر ہیں, والذین کفروا یسخرون, یہ مسخرہ کرتے ہیں. عجیب ہے, قرآن کریم نے کفر کی عادت میں سے یہ بات بتائی کہ کفر کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ کہ یہ مسخرہ کرتے ہیں. اور آگے جا کے ایک جملہ آئے گا اسی وصیت نامے کے اندر کہ تم مسخرے کی کوئی بات نہیں کرنا, کرو امام اپنے فرزند کو ارشاد فرمائے. اچھا مسخرے میں اور مزاح میں ہنسنے میں فرق ہے. مسخرہ ہم کسے کہتے ہیں؟ مسخرہ ہم کہتے ہیں کسی ایسی چیز کا جو مقدس ہے, اس کی مقام کو کم کرنے کے لیے اس کا مذاق اڑایا جائے. ورنہ انسانوں کے درمیان, دو صحباب کے درمیان لطف ہو مزاح ہو, اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اس لطف و مزاح کے لیے کوئی مقدس چیز نشانہ بنے, اس کی ممانعت ہے. یہ اسلام قبول نہیں کرتا. لہذا کافروں پر آئے کریمہ نازل ہوئی کہ یہ بیٹھ کر قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں تو مسخرہ کرتے ہیں, تو انہوں نے قرآن کریم نے کہا کہ یہ جب ان سے کہا جائے گا کہ مسخرہ کیوں کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم مسخرہ نہیں کر رہے تھے, ہم مذاق کر رہے تھے. تو خدا نے مطالبہ فرماتا ہے کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کا نام مذاق کے لیے ہے؟ کیا یہ مذاق کی چیزیں ہیں کہ تم کہتے ہو مذاق کرتے ہو, مذاق بھی کیوں کرتے ہو ان کے ساتھ؟ یہ مذاق مورد نہیں ہے, مورد مذاق کا تمہاری اپنی زندگی کی دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس پہ ہوشیار ہے انشاءاللہ. اور ان باتوں میں سے جن کا مقام کم ہو گیا ہے, یہ موت کا ذکر ہے. ہمیں اس بات کی پریکٹس بہت کم رہی ہے کہ موت کا ذکر کیوں ہے ہمیں. اچھا ہم سمجھنے لگے کہ ٹھیک ہے یہ کوئی تکلیف دہ چیز ہے جس کا تذکرہ کبھی کبھی ہو جانا چاہیے, ہم نہیں سمجھ پاتے اس کا تربیت میں کیا کردار ہے. موت کا ذکر ڈرانے اور وحشت ایجاد کرنے کے لیے نہیں ہے, موت کا ذکر ایک حقیقت کو یاد دلانے کے لیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بچے کے فائنل ایگزام ہونے اور اس کے والدین کو یاد دلاتے بیٹا آپ کا ایک فائنل ایگزام بھی ہونا ہے. صحیح, تو کیا بچے کو وحشت زدہ کرنا چاہتے ہیں, اس کو ڈرا دھمکانا چاہتے ہیں؟ نہیں, ڈرانا دھمکانا نہیں چاہتے, ایک ریمائنڈر ہے کہ بیٹا ایک ریالٹی ہے, آپ ایک کلاس کے اندر ہیں, اس کا ایک ایگزام ہونا ہے. موت کیا ہے؟ ڈرانے دھمکانے کے لیے. نہیں, ڈرانے دھمکانے کے لیے, ایک ریالٹی ہے. ریالٹی کیا ہے؟ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے, کہیں اور جانا ہے. तय शुदा बात है, ये तो कोई डगी चुपी चीज नहीं। आपको कहीं और जाना है, जहां जाना है उसके लिए तैयारी कर लीजिए। लोग कुछ ऐसा किसी बच्चे से कहते हैं कि तुम्हारे एक एग्जाम हो ना, एग्जाम की तैयारी करो। इमाम फरमाते हैं कि देखो तुम्हारे सामने दुश्वार गुजार दूर दराज रास्ता है, जिसके लिए बेहतरीन जादराह की तलाश और बेकदर किफायत तोशा की फरामी, उसके अलावा सुबुक बारी जरूरी है। इमाम फरमा रहे हैं उस लंबे सफर के लिए तीन चीजें चाहिए। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिसके लिए बेहतरीन जादराह की तलाश, कुछ जादराह इंसान के पास ऐसा होना चाहिए जो बहुत अच्छा हो, बेहतरीन जादराह। यानी आप एक सफर में जा रहे हैं, कुछ सफर में आपके एसेंशियल्स हैं, उसके बगैर सफर नहीं गुजरेगा, वो आपके पास होना चाहिए। बेकदर किफायत तोशा की फराहमी, कुछ सफर की ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत एसेंशियल नहीं है, लेकिन हो जाए तो सफर आसानी से गुजरेगा, आपके पास ये होने चाहिए। ठीक है, आप किसी लंबे सफर पे जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने कभी कैंपिंग की या नहीं की, पहाड़ियों पे कभी चढ़े या नहीं चढ़े। अगर नहीं चढ़े, खैर अब तो कोई अगर मेरी जैसी एज में ट्राई मारेगा तो बहुत खतरनाक नतीजे हो सकते हैं उसके, लेकिन जो जवान है उनसे मैं कहूंगा कभी 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 ना कभी जिंदगी में काम कीजिएगा। मैंने अपनी जिंदगी में जब मेरे अंदर ताकत थी तो मैंने तीन तीन दिन की पहाड़ियों के सफर भी किए, और मुझे अच्छी तरह ये जुमला समझ में आता है कि इसका मतलब क्या है। जब आप ट्रेवलिंग में जा रहे होते हैं, ऐसी किसी ट्रेवलिंग में जिसमें आपको पता चलेगा 3 घंटे आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, फिर 3 घंटे उतरना है, और कभी फ्लैट चलना है, कभी पानी में से गुजरना है, इसमें 2-3 चीजें होती हैं जो हर आदमी के दिमाग में होती है। पहली बात ये होती है कि भाई ये जो पीछे कमर पे बैग है इसका हल्का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये भारी हुआ तो ये मरवा देगा, फिर जान निकल जाएगी, आपका सांस टूट जाएगा और आप मारे जाएंगे, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। तो पहली बात ये होती है कि बैग का हल्का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये होती है कि सफर की कोई ऐसी बुनियादी जरूरत ना हो जो आपसे मिस हो जाए, क्यों, फिर सफर में कोई दूसरा नहीं देगा, और रास्ते में कोई दुकान नहीं आएगी जो वहां से आप खरीद लेंगे, जिसके पास जो है वो नहीं देगा, आप ही के पास होना है। ये बस पहला कानून तो ये कि भाई ये बैग का हल्का होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, हस्ब जरूरत जो बुनियादी तरीन चीजें चाहिए वो आपके पास होना बहुत जरूरी है, नहीं हुई तो दूसरा नहीं मिलेगा। नंबर 3, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत बुनियादी तो नहीं है, ऑप्शन में है कि आप चाहें तो ले लें चाहें तो ना लें, लेकिन इस एहतियात के याद रखिएगा कि बैग भारी ना हो जाए। तो ये जो ट्रैवलिंग होती है, ये जब हम चलने लगते थे तो बहुत ज्यादा सोच विचार करते थे, यानी बातों का ऐसा होता था कि मसलन 200 ग्राम की कोई चीज को भी बार बार देखते थे, इसको रखना है नहीं रखना है, तो 200 ग्राम, लेकिन जब 3 दिन लगेंगे ना तो 200 ग्राम 200 किलो हो जाएगा उठा उठा के, और बहुत बुरा हशर होगा। ये सब है। इमाम क्या फरमा रहे हैं कि तुम्हारे सामने एक दुश्वार गुजार दूर दराज रास्ता है, जिसके लिए बेहतरीन जादराह की तलाश, बेकदर किफायत तोशा की फरामी, उसके अलावा सुबुक बारी जरूरी है, हल्का रहे, लिहाजा अपनी ताकत से ज्यादा अपनी पीठ पर बोझ ना लादो, अपनी ताकत से ज्यादा अपनी पीठ पे बोझ मत लादो, उठाना बहुत दुश्वार हो जाएगा, उतना लादो जितना उठा सको, कि इसका बार तुम्हारे लिए बवाल जान बन जाएगा, और उसके बाद एक इंतहाई खूबसूरत तारी। मसलन मैं आपकी खिदमत में मिसाल अर्ज करता हूँ, एक दफा मैं ईरान के तकरीबन शुमाल मगरिब से गुजर रहा था, शुमाल मगरिब, वहां पे एक पहाड़ आया, उस पहाड़ का नाम था खूह मुश्किला, हमें नहीं मालूम उस पहाड़ का असली नाम क्या था, मंतक में उस इलाके में लोग उसको कहते थे ये खूह मुश्किला है। खूह मुश्किला क्यों कहते थे, उसका रास्ता बिल्कुल सीधा ही ऊपर जाता था, और उतरने के लिए सीधा ही उतरना पड़ता था, बाहर पहाड़ होते हैं, ढलान होते हैं, उनका स्लोप इतना ज्यादा होता है, आराम से ऊपर चढ़ने बड़ी मुसीबत से चढ़ना पड़ता था, बड़ी मुसीबत से उतरना पड़ता था, काफी जानमारी करनी पड़ती थी, तो इतना सख्त होता था कि रात उसके दामन में गुजारी जाती थी ताकि सुबह को फ्रेश इसके ऊपर चढ़ जाए। लोग कहते थे अगर आपने सुबह कहीं और से मूव किया दोपहर यहाँ पहुंचे तो फिर आप दोपहर के बाद यहाँ नहीं चढ़ सकते, क्योंकि आप इतने थके होंगे कि आप बीच में फंस जाएंगे, तो बेहतर यह है कि आप दोपहर के बाद शाम और रात यहीं गुजारते हैं, अगली दिन सुबह चढ़िएगा, इतना सख्त पहाड़ था। एक अजीब लुत्फ की बात थी वहां पर, जो मैं अभी अर्ज करता चलूं इससे पहले कि आगे बढ़ूं। कहते थे इस पहाड़ पे चढ़ना है ना, तो मैं चढ़ना शुरू किया। मैं तो एक दोस्त आया बहुत तजर्बेकार, कहने लगा चढ़ जाओगे? मैं कहा भाई अल्लाह जानता है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है और हालत बहुत खराब हो गई है। कहने लगा इसका एक हल है, वो खुदा अजीब है। कहने लगा एक हल है, कहने का हल क्या है? कहने लगा सूरह फातिहा पढ़ो, बीवी उम्मुल बनीन को हिदिया करो। अजीब है। मैंने कहा भाई तुम्हें कैसा पता चला? कहने लगा इस पूरे इलाके में मशहूर है, अगर कोई मशक्कत आए बीवी उम्मुल बनीन को फातिहा हिदिया करो, नुसरत फरमा। खैर उस वक्त तो समझ लीजिए करना ही था, ये एतकाद हो या ना हो उस वक्त करना होगा। हमने भी किया, ऊपर पहुंचे तो उसने याद दिलाया, कहना तुम्हें याद मैंने चाहकर दीप को हिदया करना, देखो हम चल गए। अजीब था कि इतनी हमने उसकी दास्तान सुनी थी, खुदा शाहिद है मैं कम से कम आसानी से कह सकता हूं, मुझे एहसास नहीं हुआ कि वो इतना कोहे मुश्किल हमने तय कैसे किया था। और उसने कहा था कि हमने रिपीटेडली ये तजर्बा किया है कि हमने बीवी के नाम पर अपनी जिस्मानी मुश्किलात को हल किया है। खुदा जानता है बीवी की अजमत पे दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। अभी अजीब सी मिसाल है, ऐसा फर्ज करें आप कोई मुश्किल के दामन में पहुंच गए कि अब आपने चलना है, सामान आपकी पीठ पे लदा हुआ है। एक आदमी आपके पास आए और कहे अपना सामान मुझे पकड़ा दो, पहाड़ के उधर जब उतरोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। आपको यकीन हो कि मिलेगा, और आपको यकीन हो कि न सिर्फ मिलेगा बल्कि डबल होके मिलेगा। अब आप देंगे या नहीं देंगे? तो इस दुनिया में अल्लाह के नाम पे उसके बंदों को क्यों नहीं देते थे? लिहाजा अपनी ताकत से ज्यादा अपने पीठ पर बोझ ना ला दो कि उसका बार तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाएगा। और जब ऐसे फाका कश लोग मिल जाएं कि जो तुम्हारा तोशा उठाकर मैदान हाशर में पहुंचा दें, और कल को जब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हारे हवाले कर दें, तो इसे गनीमत जानो और जितना हो सके उसकी पुश्त पर रख दो, क्योंकि वो पहुंचाएगा। और अल्लाह कहता है कि ये तुमने उसको नहीं दिया, ये मुझे कर्ज दिया है। वो क्यों कहता मुझे उसको दिया है? फरमाता मैं युकर्दुल्लाह कर्दन हसनन व युदाइफु लहू इज़आफन कसीरा। कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे ताकि वो उसको कई गुना बराबर करके बढ़ा के दे दे। तो इमाम नफीस ताबी फरमाते हैं कि अगर तुम एक दुश्वार गुजार सफर पे हो, सामान तुम्हारे पास काफी ज्यादा है, एक बंदा क्या मुझे दो, मेरी पुश्त पे ला दो, मैं उठा के लेके जाऊंगा और तुम जहां पर पहुंचोगे वहां मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, तो देना ही नहीं देना है? फरमान क्यों नहीं देते? क्योंकि हो सकता है, उसके बाद इमाम क्या फरमान है, क्योंकि हो सकता है कि फिर तुम ऐसे शख्स को ढूंढो और ना पाओ। फिर कयामत के दिन जब सवाल की बारी आएगी कि इतना सामान क्यों लाए, उस वक्त तुम ढूंढोगे काश कोई है जो ये बोझ उठाए। अब बोझ खुद उठाना है, अब कोई और नहीं है। और जो तुम्हारी दौलतमंदी की हालत में तुमसे कर्ज मांग रहा है, उस वादे पर कि तुम्हारी तंगदस्ती के वक्त अदा करेगा, तो उसे गनीमत जानो। खुदा क्या फरमा रहा है? खुदा फरमा रहा है तुम अपनी दौलतमंदी के आलम में मुझे कर्ज दो, जब तुम फकीर बनोगे मैं तुम्हें अदा कर दूंगा। क्यों नहीं देते? खुदा फरमा रहा। अच्छा, इसका मतलब क्या है बहुत सारा कर्ज देना है? नहीं, जितनी भी इस्तेआत है, जितना कुछ समझ में आता है कि इसकी मुझे कयामत के दिन जरूरत पड़ेगी, कम से कम उतना तो दे। जितना आप समझ रहे हैं कि भाई मसलन आपके पास 1,00,000 है और आप समझ रहे हैं कि इसमें से मुझे कयामत के दिन 2,000 चाहिए, तो 2,000 दे दो। पर अगर आप समझ रहे हैं कि इस 1,00,000 में से काफी चाहिए, तो काफी देना पड़ेगा, ताकि जो आप दें वो आपको वहां पर सही व सालिम इजाफा होकर मिल जाए इंशाअल्लाह। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। याद रखो कि तुम्हारे सामने एक दुश्वार गुजार घाटी है, जिसमें हल्का फुल्का आदमी गरम बार आदमी से कहीं अच्छी हालत में होगा। सुस्त रफ्तार तेज कदम उठाने दौड़ने वाली की बनिस्बत बुरी हालत में होगा। सुस्त रफ्तार تیز قدم دوڑنے والے کی بہ نسبت بری حالت میں ہو گئے ہیں. ایک آدمی کے پاس بوجھ اتنا ہے کہ وہ تیزی سے چل ہی نہیں سکتا, تو جو ہلکا چلے گا وہ مصیبت میں پھنسے گا. اور کون ہلکا چلے گا؟ جس کا بوجھ زیادہ ہوگا. بوجھ کس کا زیادہ ہے؟ جس کو اس دنیا میں بہت ملا ہے. اور کون ہلکا ہے؟ جس کو اس دنیا میں کم ملا ہے یا اس نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے. کچھ بھی ہو, ابھی میں آپ کے سامنے کوئی بھی تعویل کرتا پھروں, ایک بات طے شدہ ہے, دولت حساب لاتی ہے. اس میں نو کوشچن اٹ آل, دولت حساب لاتی ہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں. اب مثلا کوئی کہ حلال سے جو کماؤں اس میں بھی حساب ہے, حرام والی تو عذاب ہی عذاب ہے, حلال بھی تو کہہ رہا ہوں کہ حساب ہے. وہ تو مولانا خود ارشاد فرمایا, مالی بد دنیا, مجھے دنیا سے کیا کروں, حلال ہو حساب و حرام ہو عقاب. یا اس جملے کو برعکس فرمائیے, حرام ہو عقاب و حلال ہو حساب. کہ فرمایا کہ حرام میں عقاب ہے, عذاب ہے, حلال میں حساب ہے. حلال جو کمایا اس میں حساب ہے. بس دنیا کی کوئی بھی دعا کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا, حساب دینا ہے. چاہے حرام سے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا, وہ تو پھر عذاب ہی عذاب آ گیا. حلال میں ہے حساب, اس میں حساب دینا پڑے گا. تو کوئی کچھ بھی ہو, دولت اپنی کسی بھی فارم میں ہو, ذمہ داری لائے گی, چاہے کچھ بھی ہو جائے. آپ کوئی بھی آسائش تصور کر لیں. اچھا آپ دیکھیں نا, کیسے ہو سکتا ہے خدا ایک بندے کو دنیا میں بھی محروم رکھے اور آخرت میں بھی مصیبت میں ڈالے, اور ایک بندے کو دنیا میں آسائش میں رکھے اور آخرت میں اس سے اسی برابر حساب لے جو وہ سختی والے کا دے رہا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ عدل کے خلاف ہے. مثلا صاف بات یہ, اگر خدا نے مجھے مثلا دین کی وجہ سے عزت دی ہے, میرا حساب زیادہ سخت لے گا اس بندے کے مقابلے میں جس کو دین کی بنیاد پہ سختی اٹھانی پڑتی ہے. بھائی میں مولوی ہونے کے ناطے دین کی بنیاد پر عزت لے رہا ہوں, اور ایک آدمی دین کے نام پر سختی اٹھاتا ہے, کس کا حساب آسان ہوگا؟ اس کا آسان ہوگا جو دین کے نام پہ سختی اٹھاتا ہے. اور مجھے جو دین کے نام پہ عزت ملتی ہے, وہ مجھے حساب دینا ہے اس کا, ان تمام عزتوں کا حساب دینا ہے. کہ بھائی فلاں موقع پہ تم دین کے نام پہ کھڑے ہوتے تو تمہارا احترام کرتے تھے, مجھے ان تمام احتراموں کا حساب دینا پڑ جائے گا. تو آپ یہ مت سمجھے گا کہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ باریکیاں نہیں ہوں گی. اتنی باریکیاں ہوں گی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں, وہ سب باریکیاں ہوں گی. تو چاہے دولت لے لیں, چاہے عزت لے لیں, شہرت لے لیں, کوئی بھی چیز لے لیں, کہیں سے بھی آئی ہے, حلال سے ہی کی بات ہو رہی ہے, حرام تو خیر مسائل مسائل ہوں گے. حلال میں حساب ہے. سست رفتار تیز قدم دوڑنے والی کی بنسبت بری حالت میں ہوگا. اس راہ میں لا محالہ تمہاری منزلت جنت ہوگی یا دوزخ. یہ سفر ہے, اس سفر کے اینڈ میں یا جنت ہے یا دوزخ, اس سے علاوہ نہیں. زیادہ اترنے سے پہلے جگہ منتخب کر لو. امام فرما تم سفر شروع کرنے سے پہلے سوچ لو تم کس اینڈ پہ پہنچنا چاہتے ہو, جنت میں پہنچنا چاہتے ہو کہیں اور جانا چاہتے ہو. کیونکہ عجیب حقیقت, کیونکہ موت کے بعد خوشنودی حاصل کرنے کا موقع نہیں ہوگا. موت آ گئی, اللہ کی رضایت حاصل کرنے کا چیپٹر تمہاری طرف سے کھلو جائے, اب تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں. یقین رکھو کہ جس کے قبضے قدرت میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں, اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محترم, یہ جو آپ سماعت فرما رہے ہیں کچھ سے چند دنوں سے, یہ کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے حافظے سے نکل جائے گا. تبھی انسان کی میموری کے اندر, کوئی کمپیوٹر کی طرح تھوڑی ہے کہ وہ ہمیشہ محفوظ رہے گا, اس میں بھی وائرس آ جاتے ہیں. اس میں تو خیر اللہ ماشاء اللہ. تو جیسے آپ کچھ دن گزریں گے نا, یہ سب آپ کے دماغ سے نکل جائے گا. اس کا حل کیا ہے؟ میں حل اس عنوان سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے بھی دائرۂ طالب علم بنے ہوئے, میں عرض کرتا ہوں مثلا پرفخر 27 سال ہو گئے, فخر الحمد للہ 27 سال ہو گئے. اس میں میں نے اس کو کئی دفعہ پڑھا ہوگا اور ہر کچھ عرصے کے بعد دماغ سے نکل گیا ہوگا. تو واحد راستہ یہی ہے کہ ریپیٹ کرنا پڑے گا. ہم لوگوں کے ساتھ آسانی اللہ نے یہ کر دی ہے کہ ہمارا کام ہی یہی ہے. مجھے اس پہ بڑا مزہ آتا ہے. آپ میں سے بہت سارے افراد کو اپنے کام میں سے وقت نکالنا پڑے گا دین کے اوپر غور کرنے کے لیے اور سوچنے کے لیے. اللہ کا لطف و کرم میں کہتا ہوں یہ کہ میرا کام ہی یہی ہے کہ میں دین پہ غور کروں. اس اعتبار سے مجھے بڑا سکون ملتا ہے کہ میں تو مجبوراً کروں گا ہی کروں گا, تو کہیں جا ہی نہیں سکتا. آپ سوچیں گے آپ کیسے جائیں گے. آپ نے زندگی میں اکثر نے یہ پہلی دفعہ سنا ہوگا اس تفصیل کے ساتھ, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, تکلف کی کیا ضرورت ہے. آپ میں سے اکثر نے زندگی میں پہلی دفعہ اس کو سنا ہوگا, اور اگر آپ نے محنت نہ کی تو خدا نہ کرے یہ آخری دفعہ ہوگا. اگر آپ نے محنت نہ کی تو یہ آخری ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا, اپنا اسکیڈول بنا لیجیے, دو تین مہینے کے بعد کم از کم یہ خطبہ پڑھ لیجیے گا. کیونکہ آپ نے سن لیا ہے نا تو آپ کے کانوں میں یہ چیزیں کہیں نہ کہیں رہ جائیں گی, بٹس پیسز میں کہیں نہ کہیں. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کا دماغ ایک دم ریمائنڈر بھیجے گا کہ ہاں یہ پڑھا تھا, یہ پہلے بھی سنا تھا. ایک راستہ یہ ہو سکتا ہے, ایک راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ تحمل کر پائیں ہماری آواز کو تو ان اسپیچز کو کبھی تین چار مہینے بعد ایک سال بعد دوبارہ سن لیجیے گا. البتہ ظاہر ہے ہمارے بیان کی سختی آپ کو اٹھانی پڑ جائے گی, تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک دم ایک دفعہ پھر آپ کے ذہن میں ریمائنڈر آ جائے گا. لیکن اس سے پناہ مانگیے گا کہ یہ آخری ہو, یہ نہ ہونے دیجیے گا, کیونکہ آپ کے دماغ میں میرے دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ 2012 کی جنوری میں اگر اس کو سنا ہے تو آپ ساری عمر ذہن میں رہے گا, دماغ سے نکل جائے. کہیں نہ کہیں آپ کو اس کو ریپیٹ کرنا پڑے گا ورنہ یہ ذہن میں نہیں رہے گا. امام نے اس کے بعد بندے اور خالق کے درمیان رابطے پر کلمات ارشاد فرمائے, اور تھوڑا سا آگے جا کر توبہ کے اوپر بیان ارشاد فرمایا ہے, درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک زمانے میں جب میں خود سوچتا تھا توحید کے اوپر کہ میری زندگی میں توحید کا کردار کیا ہونا چاہیے, رزق کے معاملے میں بالاخص, جو بندگان خدا رزق کی سختی میں مبتلا ہوتے ہیں, وہ جس کو اس وقت سختی میں نہیں دیکھ رہے تو سمجھ رہے ہوتے ہیں اس نے کبھی سختی نہیں اٹھائی ہوگی. نہیں, ایسا نہیں ہے. اکثر لوگوں نے جن کو آپ اس وقت رزق کے معاملے میں آسانی میں دیکھیں گے انہوں نے کبھی سختی اٹھائی ہوتی ہے. تو مثال کے طور پر اگر کبھی آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے ہم اس وقت آسانی میں ہوں گے تو ہم نے کبھی سختی نہیں اٹھائی ہے, نہیں نہیں سالوں اٹھائی ہے. اللہ جان طالب علمی کا سارا دور سختی کا ہوتا ہے معمولاً, خاص کر ہمارے زمانے کی طالب علم, اس سے پہلے کے طالب علم اس سے زیادہ سخت تھے. ہمارے زمانے میں تھوڑا سا کم ہو گئی تھی سختی, لیکن پھر بھی بہت تھا, اب اور کم ہو گئی ہے. اور مجھے ڈر لگتا ہے اپنے بچے کے اوپر, جو قوم میں پڑھ رہا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں بھائی تم مدرسے میں نہیں پڑھ رہے, تم ہوٹل میں پڑھ رہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ ان کے اوپر وہ سختی نہیں پڑی تو ان کا آگے کا کیا ہوگا, اللہ جانتا ہے. ہم سے پہلے والوں کو بہت سختی پڑی تھی تو انہوں نے اچھا پڑھ لیا تھا, ہم لوگ مثال کے طور پر میڈیا کر ہو گئے. اب یہ اگلے والوں کا کیا ہوگا, اللہ ان پر رحم کرے, ان کو علم نصیب فرما دے گی اس طریقے سے. تو ایسا نہیں ہے کہ دوسرا سختی نہیں اٹھائی, سختی اٹھائی ہوتی ہے, یہ سوچنا پڑتا ہے قانون اللہ کا کیا کہہ رہا ہے. تو میں زمانے میں سنتا تھا کہ مثالی طور پر اگر میرے پاس ایک کریڈٹ کارڈ ہو جس کے اندر کوئی لمٹ نہ ہو, ان لمیٹڈ کریڈٹ کارڈ ہو, تو میں اپنے اندر طاقت احساس کروں گا مال کے اعتبار سے یا نہیں کروں گا. مثال کے طور پر ایک دفعہ میری جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں کہیں باہر چل رہا ہوں تو ہر وقت کھٹکے میں ہوں, نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ابھی, اس وقت جیب بالکل خالی ہے. ایک دفعہ میرے پاس ایک کریڈٹ کارڈ ہے یا کوئی ایسی فیسلٹی ہے جو انلمیٹڈ فیسلٹی ہے, صحیح, تو وہ آدمی بازار میں خاص شان و شوکت کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. مثلا میرے پاس ایک انلمیٹڈ سورس آف فائنینس ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا, اس کریڈٹ کارڈ کا اعتبار کہاں سے آیا بھائی؟ اس بینک سے آیا. اس بینک نے کہا کہ بھائی آپ خرچ کریں, ہم سنبھالنے والے ہیں مثلا, ٹھیک ہے. تو اس کو اس کے اوپر بہت اعتماد آ جاتا ہے. اس سے کوئی پوچھے بھائی یہ کریڈٹ کارڈ کی مشین خرابی تو ہو سکتی ہے, تو کہتا نہیں وہ بینک ہے وہ سنبھال لے گا, صحیح. اب امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام نے فرمایا تم خدا کو اپنی سورس کیوں نہیں سمجھتے, خدا پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ آیا اس خدا نے تمہیں اجازت نہیں دی کہ تم مان سکتے ہو؟ اجازت دی, آیا تمہیں تو اس نے اپنے دروازے پہ دربان بٹھائے کیا؟ نہیں, کوئی دربان نہیں بٹھایا. آیا اس نے یہ کہا کہ جو غلطی کرے گا اسے قتل کر دوں گا, ختم ہو جائے گا معاملہ؟ نہیں, کہتا ہے کوئی توبہ کرے تو معاف بھی کر دوں گا. بندے اور خدا کا رابطہ مولا کیسے بیان فرمانے, دیکھیے, یقین رکھو کہ جس کے قبضے قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دی ہے. اور قبول کرنے کا ذمہ دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے, رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ رحم کرے. اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کیے جو تمہیں روکتے ہوں, نہ تمہیں اس پر مجبور کیا کہ تم کسی کو اس کے یہاں سفارش کے لیے لاؤ تبھی کام ہو. تم نے گناہ کیے ہوں تو اس نے تمہارے لیے توبہ کی گنجائش ختم نہیں کی, نہ سزا دینے میں جلدی کیے, اور نہ توبہ اور انابت کے بعد وہ کبھی تانا دیتا ہے. بہت خوبصورت جملہ ہے, توبہ کرنے کے بعد تانا بھی نہیں دیتا, کہ تو وہی ہے نا جس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. نہیں, توبہ کرنے کے بعد فوراً کہتا ہے تو میرا محبوب بنتا ہے. یہ عجیب اللہ کا رحم, عجیب کرم. یعنی ہمارے پاس روایت موجود ہے, بعض اوقات بہت عجیب لوگ اچھی اچھی باتیں کر دیتے ہیں. میں یہ سناتا ہوں, میں اس کے بعد بات بتاؤں گا خدمت میں. ایک دفعہ میں ایک مکینک کے پاس اپنی گاڑی لے کر گیا. زندگی سے سیکھتے رہے, زندگی سے سیکھتے رہے, اس سے اچھی کتاب نہیں ملے گی آپ, زندگی سے سیکھے. ایک مکینک کے پاس لے کر گیا تو میں نے سروسز میں دیر کی تھی, سروس کرنے میں ہمارا سب پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے سر. خیر میں اس کے بعد دیر سے پہنچا, اس نے کہا مولانا صاحب آپ گاڑی کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے, ذرا خیال خیال کریں, گاڑی کی سروس ٹائم پہ کروائیں, یہ کریں. میں نے کہا میں سوچتا ہوں یار تم ہونا سنبھال لو گے, اس لیے میں دیر کر دیتا ہوں. کہنے کا مولانا صاحب میں گاڑی کو صحیح بھی کروں گا نا تو اس میں پیچھے خرابی رہ جائے گی, میں کتنا ہی صحیح کروں. پھر مجھ سے کہنے کا مولانا میں کوئی خدا تھوڑی ہوں کہ توبہ قبول کرتا ہے تو سب صاف کر دیتا ہے. عجیب بات کی. کہنے کا میں کتنی خرابی صحیح کروں گا گاڑی میں کچھ نہ کچھ رہ جائے گا, ویسا نہیں ہوگا جیسے وہ پہلے تھی. میں خدا کی طرح نہیں ہوں جو توبہ قبول کرتا ہے تو پیچھے کا سب صاف کر دیتا ہے. وہ خدا ہے, قبول کرتا ہے تو پیچھے کا معاملہ صاف کر دیتا ہے بلکہ زیادہ توجہ دے دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھوڑا نفیس واقعہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں آتی تھی. ایک دفعہ کبھی ایسا موقع آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز استسقاء کے لیے لے کر گئے, نماز پڑھ لی پھر بھی بارش نہیں آئی. تو لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے اللہ کے نبی چلو ہماری نمازوں کا تو کوئی اعتبار نہیں, آپ نے بھی نماز پڑھ لی پھر بھی بارش نہیں ہوئی, اب یہ بات تو عجیب ہی ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے رجوع کیا کہ خدا ہم سب نے نماز پڑھ لی بارش کیوں نہیں ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بندے بیٹھے ہیں یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے, ان میں ایک بندہ ایسا ہے جس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں, اس کے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی. ایک راستہ اس آدمی سے کہو ابھی یہاں سے اٹھ کے جائے, اٹھ کے جائے گا پھر بارش اٹھے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر لوگوں کو بتایا لوگوں اللہ تو بارش برسانا چاہتا ہے. ایک بندہ ہے جس نے اللہ کو بہت اذیت کی, اتنے گناہ کیے کہ خدا اس سے ناراض ہے, اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اب اسی وقت یہاں سے اٹھے اور باہر جائے ورنہ بارش نہیں ہے. وہ جو بندہ تھا وہ سمجھ گیا کہ مسئلہ میں ہی ہوں. اس نے گھٹنوں میں سر دیا اور اللہ سے کہا خدا آج تک میں نے گناہ کیے تھے تو نے بے عزت نہیں کیا تھا, آج بے عزت کرنا چاہتا ہوں, اگر میں اٹھوں گا تو سب کو پتہ چل جائے گا میں وہی ہوں, میں بے عزت ہوں گا, میری اولاد بے عزت ہو جائے گی, میرا خاندان بے عزت ہو جائے گا. آیا بندے کی بے عزتی چاہتا ہے یا توبہ چاہتا ہے؟ اگر توبہ چاہتا ہے تو میں ابھی توبہ کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتا رہے تھے کہ لوگو اٹھ کے چلے جاؤ جو گناہگار ہے ورنہ بارش نہیں آئے گی. دیکھا بارش آنا شروع ہو گئی, لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے تو خود کہا تھا کہ جب تک گناہگار اٹھ کے نہیں جائے گا بارش نہیں آئے گی, ہم دیکھ رہے ہیں کوئی اٹھ کے نہیں گیا, بارش آ گئی. اللہ کے نبی نے پھر پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اے خدا ابھی تو کوئی گناہگار اٹھ کے نہیں گیا بارش کیوں برسائی؟ فرمایا اس گناہگار نے توبہ کی ہے اور اس کی دعا پر بارش بھی ہوئی ہے. اس گناہگار نے توبہ کی ہے, اس کی توبہ کے نتیجے میں دعا کے نتیجے میں اب بارش ہوئی ہے, تمہاری دعا سے نہیں ہوئی ہے اس کی دعا سے ہوئی ہے. اے اللہ سالوں گناہ کرنے والا ایک سیکنڈ توبہ کرے تیرا اتنا عزیز بندہ ہو گیا کہ دعا کرتا بارش بھی برسا دیتا ہے. اللہ نے کہا توبہ کرنے والا مجھے عزیز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خدا مجھے اس بندے کا نام بتا دو, تیرا اچھا بندہ ہے میں اس سے ملوں گا. خدا تعالیٰ نے کہا موسیٰ جب وہ گناہ کر رہا تھا تو نام نہیں بتایا تھا، میں نے اس کو بےعزت نہیں ہونے دیا، اب بتاؤں گا کہ اب بےعزت ہو جائے، نہیں بتاؤں، یہ خدا ہے اس کی محبتوں کو ادا کرنا پڑے گا. بس اب آپ کو شاید احساس ہوگا حضرت حر کا کتنا مقام، یہ کریم خدا کا کریم نمائندہ ہے جو کربلا میں کھڑا ہے. جرم تو بہت بڑا تھا، جرم تو اتنا بڑا تھا کہ اس کی سزا ناقابل تصور تھی. فاطمہ کے بچے پیاسے ہو جائیں، کوئی جرم ہے یہ؟ اس جرم کی سزا تو نہیں معلوم کیا کیا ہو جانا چاہیے تھا. کوئی سیدہ کے بیٹے کا راستہ روک لے، یہ جرم بہت بڑا جرم تھا. اس در کریم کے سامنے ایک دفعہ آ کر کہا مولا میری معافی قبول ہے. یہ تو شہادت کریم خدا کے کریم نمائندے فرمائے تیری معافی بھی قبول ہے. مولا اگر معافی قبول ہے تو میں قربانی دوں گا، اپنی قربانی سے اپنے خون کے ذریعے سے اپنے الزام کو صاف کروں گا. معلوم ہمارے پاس روایت میں کہاں تک اس کی سندیت ملے گی، آیا ان کے بیٹے واقعی سگے بیٹے تھے یا کوئی بھائی تھا خدا جانتا ہے، ان سے پہلے کسی کو روانہ کیا ہے. حضرت الحر نے اپنے سے پہلے کسی عزیز کو روانہ کر دیا، جب وہ عزیز روانہ ہوئے تو خود پہلو بدل کے دیکھتے تھے. لوگوں نے کہا کہ اگر اس کی محبت اتنی زیادہ عزیز تھی تو اس کو بھیجا کیوں تھا. کہا میں دیکھتا ہوں کہ علی اکبر جب جائیں گے تو میرے مولا بھی بنا پا رہا ہے. علی اکبر کا جانا بہت سخت ہو، امتحان بھی دے دیا حضرت حر نے. کوئی اگر قبول کرتے ہیں کہ لڑکا تھا اولاد تھی، وہ زمین پر گرا، اس نے بلایا کہ میرا آخری سلام. کوئی حضرت حر کھڑے ہوئے کہ اس کا لاشا لے کر آئے، سید الشہداء نے کہا حر تم آنکھوں پہ پٹی باندھ کر آئے، یہ تمہاری بڑی بات ہے، تم نے معافی مانگی اب یہ تمہاری عظمت ہے، لیکن تم جوان کا لاشا لاؤ یہ تمہارے بس کا نہیں ہے، لاشا میں خود لے کر آؤں گا. سید الشہداء خود لاشا لے کر آئے. بس ایک لمحے کو تصور کریں جب سید الشہداء علی اکبر کے سرحانے پہنچے ہیں، جوان بیٹے کا لاشا لا رہا ہے، اب کون آئے جو حسن سید الشہداء کی مدد کرے. بس ایک لمحہ آیا جب بی بی سیرم سلام اللہ علیہ بیٹے کے دروازے پر آئی اور بھائی نے کہا بھیا میں آؤں لاشا اٹھانے کے لیے. سید الشہداء نے بی بی سیرم کو قسم دی، اللہ مزدیشان حیدر جوادی خدا ان کی روح کو عظمت دے، خدا ان کی روح کو مقام کو بلند کرے. اس موقع پر ایک شعر ارشاد فرماتے تھے، اگر میں اس موقع پر پہنچوں اور سننے والوں کے دلوں میں غم تاری ہو تو میں شعر پڑھتا ہوں. انہوں نے بی بی زینب کے حوالے سے یہ شعر پڑھا، کہا انہوں نے یوں فرمایا، لاشائے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا. محمد والے محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. پاک پروردگار اہل بیت کا واسطہ، سید الشہداء کے مصائب کا واسطہ، ہمارے محرومین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہم سب کو اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما. اس راہ میں جن لوگوں نے شہادتیں دی ان شہداء کو سید الشہداء کے ہمراہ محشور فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں بے حق سید سجاد آزادی اور رہائی نصیب فرما. اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں بلا قسم مومنین بحرین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جن ظالموں نے ان پر ظلم کیا ہے قابل ہدایت نہ ہو اثر جہنم فرما. اے پاک پاک پروردگار تیرے حجت کے نام پر اے پاک پروردگار تجھے تیرے حجت کا واسطہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, جو مشکلات سے دو چار ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما. واسطہ سید و سردار کا اے پاک پروردگار, نبی ان کی آل کا واسطہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما, دین کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
سو جاؤ اے سکینہ, اے سکینہ.